أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بات ہماری یہاں تک ہوئی تھی کہ فلسفہ کیوں پڑھیں اور کیسے پڑھیں، ان دو کے جواب آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے تھے. پچھلے درس کے اندر ایک دو سوال ذکر ہوئے تھے کہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دوں اور پھر اپنی بحث کو ادامہ دوں. سوال یہ ہوا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ علم اصول فقہا نے تاسیس کیا، چاہے وہ فقیہ اصحاب ائمہ میں سے ہوں یا بعد والے فقہا، اس لیے کہ ضرورت تھی فہم روایات کے لیے. بعض قرائن چونکہ نہیں پہنچتے تھے، بعض روایات میں تعارض نظر آتا تھا اور اس قسم کی مشکلات تھی، لہذا علم اصول تدوین کرنے کی ضرورت پیش آئی، خصوصاً غیبت صغرا کے بعد کہ جب اصلاً امام تک پہنچنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا. لہذا علم اصول تاسیس کیا، اور پھر میں نے یہیں سے یہ مطلب بیان کیا کہ یہ تو تھا روایات فقہی کے اندر. ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں روایات معارف موجود ہیں، آیات معارف موجود ہیں، معاد کی آیات ہیں، توحید کی آیات ہیں، نبوت کی آیات ہیں، اسی طریقے سے روایات ہیں. اب جس طریقے سے غیبت سے دور ہوئے اور روایات فقہی کے فہم میں قواعد کی ضرورت پیش آئی اور علماء نے تاسیس کر دیے، تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہزاروں کی تعداد میں روایات معارف کی موجود ہیں تو ان کے فہم کے لیے بھی قواعد کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہ، یہ جو اصول تاسیس کی ہے فقہا نے، یہی اصول کے قواعد کافی ہیں معارف کی روایات کو سمجھنے کے لیے، تو اس میں بھی تفصیلاً عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ علم اصول کے اندر تمام وہ قواعد ذکر ہیں جو تمام روایات، چاہے وہ فقہی ہوں یا معارف والی، اس کے لیے وہ کارآمد ثابت ہوں، بلکہ ابھی تک ایسی معارف کی روایات موجود ہیں کہ جن کے فہم کے لیے ابھی تک کوئی قاعدہ تاسیس نہیں ہوا یا اس دور میں تاسیس نہیں ہوا تھا. اس کی بعض مثالیں بھی آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی. اور ایک نقطہ جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں اس مطلب کے اندر، وہ یہ کہ علم اصول کے جو قواعد ہیں وہ بعض معارف کی روایات میں یا معارف کی روایات کے اندر وہ کافی بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ علم اصول عرفی علم ہے، اقلائی علم ہے، وہ فقط اکتفا کرتا ہے ظواہر کو سمجھانے میں. یعنی آپ نے اگر ایک آیت اور ایک روایت کو ظاہری اعتبار سے فہم کرنا ہے تو اس وقت قواعد علم اصول آپ کی مدد کریں گے. لیکن آپ کی خدمت میں وہ مقدمہ جو تفصیلاً عرض کیا تھا کہ فہم مختلف ہیں، تو اب وہ شخص کہ جو ظواہر سے بالاتر کی استعداد رکھتا ہے، معارف جو سطحی ہیں اس سے بالاتر کی استعداد رکھتا ہے، اگر وہ مطلب کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے قواعد کہاں ہیں؟ وہ قواعد یہاں علم اصول کے اندر آپ کو نہیں مل پائیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ عرفی و سطحی سطح سے بلند معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے, تو اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے الگ قواعد کو تاسیس کرنے کی ضرورت ہے متون دینی کی روشنی میں. تو لہذا اس اعتبار سے جو اصول فقہ تاسیس ہوا ہے وہ کفایت نہیں کرتا کہ ہم انہیں قواعد کے ذریعے معارف کی روایات کو فہم کریں, کیونکہ اگر وہ کفایت بھی کر جائیں تو سطحی معرفت کے اندر کفایت کریں گے, لیکن عمیق تر معرفت کے اندر وہ قواعد سازگار نہیں ہوں گے, کیونکہ وہ قواعد جو تاسیس ہوئے ہیں وہ عرف کے لیے ہوئے ہیں, وہ معرفت سطحی و معرفت فقہی کی حد تک جو ہیں وہ تاسیس ہوئے ہیں. سوال یہاں پر یہ اب اٹھا کہ علم اصول کے جو قواعد تھے ان کے اوپر تو فقہا آیات و روایات کو ذکر کرتے ہیں, مثلا خبر واحد کی حجیت پر کوئی نہ کوئی آیت لے کر آتے ہیں, کوئی نہ کوئی روایت لے کر آتے ہیں. استصحاب اصول عملیہ کے اندر مثلا اگر وہ ثابت کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی روایت موجود ہے. تو آیا فلسفے کے جو قواعد ہیں ان پر بھی کوئی آیت و روایت موجود ہے یا نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ علم اصول کے قواعد عرفی ہیں اور عرف سے لیے گئے ہیں. اگر آیات و روایات کو بعض موارد میں ذکر کرتے ہیں تو وہ تائید کے لیے کرتے ہیں, مثلا خبر واحد کی حجیت پر پہلے فقہا دلیل لے کر آتے تھے آیات و روایات سے, لیکن بعد والے فقہا نے تمام ان ادلہ کو رد کر دیا کہ جن سے وہ آ کر استفادہ کرتے تھے حجیت خبر واحد پر, نہ آیات کی دلالت کو تام سمجھا اور نہ ہی روایات کی دلالت کو تام سمجھا. نتیجہ کیا لیا کہ بہترین دلیل جو حجیت خبر واحد پر ہے وہ کون سا ہے؟ سیرہ عقلاء ہے. عرف میں چونکہ خبر واحد پر اعتماد کیا جاتا ہے لہذا خبر واحد حجت ہے. اب آپ نے دیکھا کہ حجیت خبر واحد کے جو اساسی ترین قاعدہ ہے علم اصول کا, اس کا جو پشتوانہ ہے, اس کی جو دلیل ہے وہ آیت و روایت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عرف ہے, سیرہ عقلاء ہے. اب کوئی آ کے یہ بھی اعتراض نہیں کرتا ہے کہ خبر واحد پر چونکہ آیت موجود نہیں ہے, چونکہ روایت موجود نہیں ہے, پس خبر واحد حجت نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. آپ کو کوئی عالم کوئی فقیہ اس قسم کا نہیں ملے گا جو یہ ادعا کرے. کیوں ادعا نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ علم اصول کے قواعد عرفی ہیں, پس یہ جو قاعدے اگر عرف سے حاصل ہو گئے اور اس کے اوپر کوئی آیت یا روایت آپ کو نہ ملی تو کوئی مشکل نہیں ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں علم اصول کے اکثر جو قواعد ہیں ان کے جو بہترین دلیل ہے وہ سیرہ عقلاء ہے, اور وہ درست ہے, سیرہ عقلاء کو ہونا چاہیے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ علم اصول عرف کے لیے ہے, یعنی روایات فقہیہ عرف کے لیے ہیں. تو جب اس عرف کے فہم کے لیے کام کرنا ہے تو اس کے قواعد بھی کہاں سے استخراج ہونے چاہیے؟ عرف سے ہونے چاہیے. اب چاہے اس کے اوپر آیت موجود ہو یا موجود نہ ہو, اگر مل جائے تو جیسے وہ ہمارا محاورہ موجود ہے سونے پہ سہاگا ہے, نور علی نور ہے, اگر نہ ملے مشکل نہیں ہے کیونکہ عرف تائید کر رہا ہے اس کی. اسی طریقے سے بات آ جاتی ہے کہاں, کس پہ؟ فلسفے کے قواعد کی. فلسفے کا وظیفہ کیا ہے؟ فلسفے کا وظیفہ یہ ہے کہ مطالب کو برہانی انداز میں پیش کرے, متون دینیہ کے اندر جو مطالب ذکر ہوئے ہیں. ایک وظیفہ یہ ہے, مختلف وظائف ہیں, میں ابھی ان کی طرف ناظر نہیں ہوں. ایک جو اس کا وظیفہ ہے وہ یہ کہ متون دینیہ میں جو معارف ذکر ہوئے ہیں, جو مطالب ذکر ہوئے ہیں, ان کو برہانی انداز میں پیش کرے. تو اب جب برہانی انداز میں ان کو پیش کرنا ہے تو ان کے قواعد بھی کیا ہونے چاہیے؟ عقلی و برہانی ہونے چاہیے۔ تو جس طریقے سے علم اصول عرفی تھا اور اس کے قواعد عرف سے لیے گئے ہیں، تو فلسفے کے قواعد چونکہ عقلی ہیں پس اس کے اوپر عقل کو تام ہونا چاہیے۔ یعنی اگر ایک قاعدے پر برہان عقلی تام ہوا تو وہ قاعدہ قابل قبول ہے، اگرچہ اس قاعدے کے اوپر صراحتاً کوئی آیت و روایت موجود نہ ہو، جس طرح کے حجیت خبر واحد میں ہے۔ حجیت خبر واحد کے اوپر آج فقہا متفق ہیں اس بات پر، نہ کوئی آیت اس پر دلالت کرتی ہے نہ کوئی روایت اس پہ دلالت کرتی ہے، لیکن پھر بھی مہم ترین قاعدہ علمی اصول کا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عرف اس کا قائل ہے، اور علم اصول چونکہ عرفی ہے لہذا اسے۔ اسی طریقے سے فلسفے کے اندر، فلسفے کے قواعد چونکہ عقلی ہیں پس اگر برہان عقلی سے قاعدہ حاصل ہو گیا تو قاعدہ قابل قبول ہوگا، اگرچہ اس کے اوپر کوئی آیت و روایت موجود نہ بھی ہو۔ بات واضح ہوئی ہے؟ لیکن اتفاقاً جس طریقے سے قواعد علم اصول کے اوپر تائید میں آیات و روایات موجود ہیں، اسی طریقے سے قواعد فلسفیہ کے اوپر بھی تائید میں موجود ہیں آیات و روایات۔ مثلا فلسفے کا ایک قاعدہ علیت و معلولیت کا ہے، آپ کو ذکر کیا نہج البلاغہ کے اندر تعبیر موجود ہے کہ کل قائم فی سواہ معلول، تیرے علاوہ جو بھی ہے وہ کون ہے؟ معلول ہے۔ علت و معلول کی تائید ہے، اگرچہ علیت کا قاعدہ جو وہ برہانی ہے، اگر یہ تائید موجود نہ بھی ہوتی تو برہان تام تھا اور ہم ثابت کر سکتے تھے کہ اس کائنات کے اندر جو نظام کار فرما ہے وہ نظام علی و معلولی ہے۔ اسی طریقے سے مثلا فلسفہ یونان سے جب فلسفہ ترجمہ ہو کر آیا تو اس کے 300 مسئلے تھے، شہید مطہری نے بھی ذکر کیا ہے اور آغا یحییٰ انصاری شیرازی نے شرح منظومہ اپنی جو فارسی میں ہے اس کے اندر اس کا تذکر دیا ہے کہ فلسفہ جب یونان سے ترجمہ ہو کر اسلام میں وارد ہوا اس وقت فلسفے کے 300 مسئلے تھے، لیکن جب اس نے اسلام میں آ کر رشد کیا اور فلاسفہ اسلام نے فلسفے میں کام کیا تو اس وقت فلسفی قواعد 700 سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اب یہ 700 مسئلے سے کیوں تجاوز کر گئے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلاسفہ اسلامی قواعد عقلیہ کے ذریعے متون دینیہ کے مطالب کو فہم کرنا چاہتے تھے، ایک مطلب یہ۔ دوسرا یہ کہ انہی قواعد عقلیہ کے ذریعے متون دینیہ کے اندر معارف کو برہانی کرنا چاہتے تھے، دونوں کام کیے گئے، فلسفے کے ذریعے ایک فہم کیا گیا اور دوسرا مطالب کو برہانی کیا گیا۔ پس جب ایک قاعدے کو برہانی کرنے، ایک معرفت کو برہانی کرنے کی ضرورت پیش آئی، اگر کوئی قاعدہ موجود نہیں تھا تو اس کو تاسیس کیا گیا اس روایت و آیت کی روشنی کے اندر، اس پر برہان عقلی قائم کیا گیا، اگر وہ برہان عقلی تام ہو گیا تو وہ مطلب بھی برہانی ہوتا نظر آتا ہے۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، مثلا حرکت جوہری کا مسئلہ یونان کے اندر اصلا موجود ہی نہیں تھا۔ کیوں یہ حرکت جوہری کی ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود تھیں کہ جو یہ کہتی تھی کہ انسان اگر برے افعال انجام دے گا تو فلانے جانور کی شکل کے اندر محشور ہوگا، اور جو نیک کام انجام دے گا وہ فلانی سیرت کے اندر جو ہے وہ محشور ہوگا۔ روایات ایسی موجود تھی، اب ان روایات کو جب تک حرکت جوہری کا قاعدہ تاسیس نہیں ہوا تھا علماء ان روایات کو مجاز پر حمل کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ فلانا چونٹی کی شکل میں مثلا جو ہے وہ محشور ہوگا، فلانا پتہ نہیں کس شکل میں محشور ہوگا، یہ مجاز گوئی ہے روایات کے اندر۔ لیکن جب ملا صدرہ نے آ کر حرکت جوہری کے قاعدے کو برہانی کر کے ثابت کر دیا کہ یہ قاعدہ عقلی ہے اور اس کے اوپر برہان تام ہے، تو اب اس روشنی میں جب ہم جا کر روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی مجاز گوئی نظر نہیں آتی. روایات اپنے ظاہر کے اندر ہی فہم ہونا شروع ہو جاتی. بس یہ جو مسائل متعدد ہوئے اسلام میں آنے کے بعد فلسفے کے، اس کی وجہ خود متون دینیہ ہیں. بس روایات و آیات کا نقش ہے قواعد عقلیہ کی تأسیس کے اندر. مثلا آپ اگر یونان کے فلسفے کی طرف رجوع کریں تو ان میں نقص موجود تھا، مثلا توحید حقیقی نہیں تھی ان کے اندر، وہی تقریباً وحدت عددی کو زیادہ ذکر کرتے تھے. مثلا فلسفہ مشاء کے اندر بھی چلے جائیں، اکثر فلاسفہ مشاء وحدت عددی کے قائل تھے. اسی طریقے سے عالم مثال کا انکار کرتے تھے، لیکن آج کل کے فلسفے نے عالم مثال کو ثابت کر دیا ہے. فلسفہ یونان میں حرکت جوہری موجود نہیں تھی، لیکن آج کل کے فلسفے نے حرکت جوہری کے مسئلے کو برہانی طور پر ثابت کر دیا ہے. معاد کا مسئلہ، علم الہی کا مسئلہ، یہ اتنے سارے مسائل یہ فلسفہ اسلامی کے اندر تاسیس ہوئے، اور کہاں سے لیے گئے؟ آیات و روایات کی روشنی کے اندر آ کر. بس جس طریقے سے قواعد فلسفیہ کو برہان کی ضرورت ہے، اور پہلے مرحلے میں برہان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ قواعد عقلی ہیں اور عقل کے اندر برہان الزامی ہے، اور برہان کے بعد اگر آیات و روایات تائید میں مل جاتی ہیں تو وہ قاعدہ محکم تر ہو جاتا ہے. مطلب واضح ہوا؟ یہ ایک مطلب تھا کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا. اس کے بعد جو ایک مطلب رہ گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں خلاصے کے طور پہ، پھر اس کے بعد مکاتب فلسفی کو بیان کرتے ہیں اور ہمارا یہ مقدمہ انشاءاللہ آج تمام ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اگر فلسفہ جس طریقے سے، مثلا کوئی سوال کر سکتا ہے، آغا آپ فلسفہ کو جس طریقے سے بیان کر رہے ہیں اگر اتنا ہی مہم ہے تو پھر اس کی مخالفت کیوں؟ مخالفت کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر اتنے فقہا، اتنے بزرگان جو دین کے فہم میں متخصص ہیں، جو ماہر ہیں، لیکن ہمیں وہ فلسفے کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ انتہائی خلاصے کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اگرچہ اگر ان ابحاث کو تفصیلی ذکر کرے تو ایک الگ درس کی ضرورت ہے کہ انسان اس کو اسی نیت سے آئے کلاس کے اندر اور پھر اس کو تفصیلاً مورد بے مورد اس کے اوپر بحث کرے. لیکن بہرحال اجمالی طور پہ عرض کرتا ہوں، باقی آپ کے مطالعے پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ خود مطالعہ کریں. اس کی ایک وجہ جو فلسفے کی مخالفت کی وجہ ہے وہ روایات ہیں. بعض کیونکہ ہمارے متون روائی کے اندر دو تین روایتیں ایسی ہیں کہ جو صراحت کے ساتھ کیا کر رہی ہیں، فلسفے کی نفی کر رہی ہیں، تو لہذا جب روایات موجود ہیں فلسفے کی نفی میں تو ہمارے بزرگان نے کہا کہ ہم فلسفے کو قبول نہیں کرتے. دو روایتیں مہم ہیں کہ جن کو ذکر کیا جاتا ہے فلسفے کی مخالفت میں. ایک روایت توحید مفضل سے نقل ہے اور اس میں جو جملہ ہے روایت کا وہ یہ ہے، فتبن و خیبتن و تعسن لمنتحل الفلسفہ، یعنی نابودی اور ناکامی ہو کس کے اوپر؟ جو مدعیان فلسفہ ہیں. یہ ایک توحید مفضل سے نقل ہوئی ہے. دوسری روایت جو نقل ہوئی ہے وہ آغا مقدس اردبیلی نے حدیقت الشیعہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس روایت کو. لیکن اس کے اوپر نقد کیا ہے؟ یہ تو دو روایتیں ہوگی کہ چونکہ روایتیں موجود ہیں اور اس میں صراحت کے ساتھ فلسفے کی نفی ہوئی ہے تو لہذا روایت کو روایت کی وجہ سے فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے اس کی تفصیل جو ہے ایک میں نے گروپ میں سینڈ کیا ہوا ہے کلپ کے عنوان سے, آیا روایات کی مخالفت کے اوپر رد, آپ اس کی طرف رجوع کریں. دو یا تین کلپ ہیں میرے خیال میں, اس میں میں نے اس کے محتوا پر مفصل گفتگو کی ہے. آپ اس کی سند اور اس کی محتوا پر آپ اس کی طرف رجوع کریں, اور میں اس میں تھوڑے سے اضافی نکات بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ والی بحث جو وہاں ذکر کی تھی میں نے وہ یہاں پر تکمیل ہو جائے. اولاً یہ جو روایت ہے توحید مفضل والی, تو اصلاً توحید مفضل کی کتاب کو بزرگان مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ توحید مفضل, یہ مفضل ابن عمر کی ہے. یعنی اصلاً کتاب مشکوک ہے. تحقیقات ہوئی ہیں مجامع علمی کے اندر, حوزہ علمی کے اندر مقالے موجود ہیں, بعض کتابیں موجود ہیں جس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ جو توحید مفضل کے نام سے کتاب ہے یہ مفضل کی کتاب نہیں ہے. پس اس کا امام کی طرف نسبت دینا درست نہیں ہوگا. پر جو کتاب ہی مشکوک ہو اس سے روایت نقل کرنا ہی غلط ہے. تمام علماء الرجال و حدیث اس کے اوپر متفق ہیں. اصلا جب کتاب مشکوک ہوگی اصلا حدیث کی سند کو ہی دیکھا نہیں جائے گا. جو کتاب مشکوک ہے کہ یہ مفضل کی ہے یا نہیں ہے, اور ثانیاً اس کے محتوا میں یہ کہا گیا ہے وہ مدعیان فلسفہ کے جو کیا کرتے ہیں عالم کا انکار کرتے ہیں, اتفاق کے قائل ہو جاتے ہیں, ان کے اوپر لعنتان ہو رہی ہے. اور آپ دیکھ لیں جتنے بھی فیلسوف خصوصاً اسلامی موجود ہے کوئی بھی عالم کو اتفاق ہی نہیں سمجھتا. بس یہ پہلی روایت کی حالت ہے. اس کی سند کے اوپر مفصل گفتگو کی میں اس کے تکرار نہیں کرنا چاہتا. اب اس کلپ کی طرف جب رجوع کریں, دوسری روایت کے جو حدیقت الشیعہ کے اندر آغا اردبیلی کی طرف جو کتاب منسوب ہے, روایت ذکر ہوئی ہے, اس کے اندر بھی مشکل یہی ہے. یہ جو کتاب بے نام حدیقت الشیعہ ہے اور اس کا مؤلف مقدس اردبیلی بیان کیا جاتا ہے, اصلاً ثابت نہیں ہوا ابھی تک یہ کتاب جو کہ حدیقت الشیعہ ہے وہ مقدس اردبیلی کی ہے. اس کا جو قدیمی ترین نسخہ ہے, یہ جس کو آج کل کیا ہے حدیقت الشیعہ کہا جاتا ہے, اس کا جو قدیمی ترین نسخہ ہے اس کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے کاشف الحق یا ہدایت العالمین. اور اس کا مؤلف کیا ہے, کون ہے؟ ملا معز اردستانی. یہ اس کے قدیمی ترین نسخے کے اوپر لکھا گیا ہے, لکھا ہوا ہے کہ اس نے اردستانی نے یہ کتاب ہندوستان میں 1058 میں لکھی ہجری قمری کے اندر. اور جو نسخے قدیم موجود ہیں ان کے اندر عرفان اور فلسفے کے رد میں جو روایات موجود ہیں وہ روایتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں. آج والے نسخے میں موجود ہیں لیکن قدیمی ترین جو نسخے موجود ہیں ان میں یہ روایات اصلا موجود ہی نہیں ہیں. بس ایک اعتبار سے تو کیا ہو گیا, کتاب مشکوک ہے, اصل مقدس اردبیلی کی ہے ہی نہیں. ثانیاً جو روایات موجود ہیں وہ بعد والے نسخوں میں ہیں, نسخے قدیمی موجود ہی نہیں ہیں. پس اس کا مطلب ہے کہ اس نسخوں میں تصحیف و تحریف ہوئی ہے, تحریف ہوئی ہے نہ کہ تصحیف, تحریف ہوئی ہے. بس تحریف شدہ نسخہ جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور یہ مقدس اردبیلی کے جو ہم عصر لوگ تھے جنہوں نے مقدس اردبیلی کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھی یا مثلا اپنی کتابوں میں اس کا اشارہ کیا, اور مقدس اردبیلی کی جب وہ آثار لکھتے ہیں تو کسی عالم دین نے حدیقت الشیعہ کو مقدس اردبیلی کی تالیف لکھا ہی نہیں ہے. مثلا اگر آپ میرے ہم عصر ہیں اور میں آپ کی زندگی کے بارے میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں یا اشارہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی شخصیت کے بارے میں اور آپ کی میں تالیفات کو بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ کی ساری تالیفات ذکر کروں گا کیونکہ میں آپ کا ہم عصر ہوں, آپ سے آگاہ ہوں, آپ کی تالیفات کو جانتا ہوں. تو جب میں ہی کہ جو آپ کا ہم عصر ہوں آپ کی ایک کتاب کا نام نہیں لیتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کتاب لکھی نہیں ہے. اگر لکھی ہوتی تو مجھے پتا ہوتا اور آپ مجھے بتا دیتے. یا آپ کے جو بعد والے عصر جو قریب ہیں, بالکل مثلا ایک عالم دین جو فوت ہو جاتا ہے اس کے قریب جو علماء ہوتے ہیں وہ چونکہ اس کے قریب ہوتے ہیں ان کے حالات سے واقف ہیں, جو زندگی نامہ لکھتا ہے وہ بہت دقت کے ساتھ لکھتا ہے. لہذا کسی بھی عالم دین نے مقدس اردبیلی کی تالیفات میں حدیقت الشیعہ کا نام نہیں لکھا. اور جتنے روایات مقدس اردبیلی کی کتاب میں فلسفہ و عرفان کے مخالف ہیں, جن منبع سے یہ روایتیں نقل کی گئی ہیں وہ منبع ہی مجہول الحال ہیں. حدیقت الشیعہ میں کتابوں کا جو حوالہ دیا گیا ہے کہ یہ کتاب فلانے جگہ سے لی گئی ہے, یہ کتاب, یہ حدیث جو فلانی کتاب سے لی گئی ہے, وہ اصلا منبع ہی مجہول ہے. ثابت شدہ نہیں ہے کہ اس قسم کی کتاب جو ہے وہ تاریخ میں موجود رہی یا نہیں رہی. اور اس روایت کے ان کے اندر جو ہے وہ جعل کا زیادہ امکان موجود ہے. بس یہ حالت ہے اس کی کہ روایات جو موجود ہیں وہ جعلی ہیں, تحریف شدہ ہیں, ان کا منبع جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. یہ تھی روایت کی حالت کے روایت کی وجہ سے جو ہے وہ اختلاف تھا, اس وجہ سے انہوں نے یہاں پر پیش کیا. دوسری وجہ جو مخالفت کی بنی فلسفے کی وہ خود محتوی ہے بعض قواعد کا. مثلا ایک قاعدہ فلسفی ہے مثلا بسیط الحقیقت کل الاشیاء, یا مثلا کیا ہے اصالت الوجود یا وحدت الوجود کا ایک قاعدہ ہے, یا مثلا کیا ہے حدوث زمانی و حدوث ذاتی کے اندر تفکیک کا قائل ہو کر کیا یہ کہہ دینا کہ اصل الخلقت جو ہے وہ کیا ہے وہ قدیم زمانی ہے. اس قسم کے جو قواعد فلسفی موجود تھے ان محتوا کو ہمارے بزرگان نے درست طریقے سے متوجہ نہ ہو سکے اور یہ سمجھا کہ یہ قواعد مخالف قرآن و سنت ہیں, لہذا مخالفت کی کہ فلسفہ ضد دین ہے. کیونکہ اگر بسیط الحقیقت کل الاشیاء مانے تو توحید میں مشکل پیش آتی ہے. اگر قدیم, اگر ہم عالم کو جو ہے وہ قدیم مان لیں تو کیا ہو جائے گا, خدا کے برابر ہو جائے گا. اور یہ روایات کے اندر جو ہے وہ حدوث کا ذکر ہوا ہے, درست ہے. یہ اس قسم کی جو قواعد انہوں نے دیکھے, محتوا کو جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ قرآن کے مخالف ہیں پس فلسفہ جو ہے وہ غلط ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب میں ابھی نہیں دے سکتا. اصلا منطقی نہیں ہے کہ میں ابھی اس اشکال کا جواب دوں. کیوں؟ جب تک قاعدے کو خوب انداز میں پیش نہ کیا جائے, اس کو تبیین نہ کیا جائے, اس کے معنی کو واضح نہ کیا جائے تو اس اشکال کا جواب نہیں دیا جا سکتا. کیا ہوگا, منتظر رہنا پڑے گا آپ دوستان کو کہ ہم جب ان قواعد تک پہنچیں گے تو وہاں جب مطلب کو تقریر کیا جائے گا, بیان کیا جائے گا مستدل انداز میں, پھر دیکھا جائے گا کہ آیا یہ قاعدہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہمارے بزرگان نے سمجھا اور یہ کہا کہ یہ مخالف دین ہے یا نہ, اصلا ان کی نظر سے کچھ نہ کچھ مطلب جو ہے وہ غفلت کا شکار ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا یہ دین کے خلاف ہے. تو لہذا اس سوال و اعتراض کا جواب آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. یہ کہ آپ ایک پورا دورہ علم فلسفہ کا پڑھ لیں, اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ آیا یہ بات ان کی درست تھی یا درست نہیں تھی. اجمالاً اگر عرض کر دیا جائے وہ یہ ہے کہ نہ محققین نے یہ آ کر تحقیق کر کے بیان کیا ہے کہ بعض قواعد کے جن کے اوپر اعتراض کیا گیا ہے وہ اعتراض درست نہیں. مثلا وحدت الوجود کے اوپر, مثلا میں آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں, وحدت الوجود کہتے ہیں یہ مخالف قرآن ہے, کیوں مخالف متون دینی ہے، کیوں قرآن اور روایات یہ کہتی ہیں اور وجدان انسان کا یہ کہتا ہے، خالق اور مخلوق میں فرق موجود ہے لیکن وحدت الوجود یہ کہتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی فرق موجود نہیں ہے، خدا اور انسان ایک ہے، یہ عین الوجود ہیں. جواب اس کا کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آغا وحدت الوجود یہ نہیں ہے جو آپ مانا کریں. اگر یہ مانا کرتے ہیں تو کوئی بھی عارف اس کا قائل نہیں ہے، عارف حقیقی. درست؟ اور یہ اگر کوئی کہے کہ نہ فلانے کی کتاب میں جو وہ عین الوجود کا لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے وہ عین الاشیاء ہے، جواب اس کا ابھی یہ ہے کہ آپ نے عین کا معنی عرفی لیا ہوا ہے، وہاں پر عین جو ہے اپنے اصطلاحی معنی کے اندر موجود ہے. آپ عرفا ہی کی زبان میں، فلاسفہ ہی کی زبان میں عین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی. آپ نے کیا کہا؟ آپ نے عین کا عرفی معنی مراد لیا. عرفی معنی کیا ہے عین کا؟ اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس کا عین ہے، اس کا مطلب ہے ان کے درمیان دوئیت نہیں ہے، یہ عرفی معنی ہے عین کا، یعنی دونوں طرف سے جو ہے وہ عینیت پائی جاتی ہے، بس دوئیت نہیں ہے. لیکن اصطلاحی معنی میں یہ وہ عرفا یا فلاسفہ یہ نہیں کہنا چاہتے جب بعض الوجود کرتے ہیں. بس فہم میں خطا ہوئی ہے کہ اصطلاحی معنی کی طرف توجہ نہ کی، فقط عین کا لفظ دیکھ کر عرفی معنی اپنے ذہن کے مطابق کر کے اعتراض کیا کہ یہ ہمیں خدائی کے قائل ہیں، لہذا وحدت الوجود کا قائل کافر ہے، وحدت الوجود کا قائل جو وہ نجیس ہے. وہ فتاوی جو ہے وہ صادر ہوا اس کے اندر آ کر. اسی طرح حقیقت الاشیاء بسیط الحقیقت کل الاشیاء والا جو قاعدہ ہے، اس کو بھی برا فہم کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ خدا پھر ہمیں چیز ہو گیا مثلا. نہیں، یہ فہم میں غلطی تھی. بس ایک وجہ جو تھی وہ محتوائے فلسفہ کی وجہ سے تھی اور یہ بات درست نہیں تھی. ایک جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ کہ فلسفے کو ترجمہ اس لیے کروایا گیا تاکہ اہل بیت سے دور کیا جائے، اہل بیت سے دور کیا جائے. ایک جو ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سقیفہ سے بدتر جو کام کیا گیا خلفاء کی طرف سے وہ فلسفے کا ترجمہ کرنا ہے. جواب اس کا کیا ہے آغا؟ جواب آسان ہے اس کا. اگر فلسفے کے اندر اتنا خطرہ موجود تھا کہ دین تخریب ہوتا، اہل بیت سے دوری ہوتی، تو اہل بیت کی متعدد روایات ہم تک پہنچنی چاہیے تھی کہ جس میں امام یہ کہتے کہ فلسفے کی طرف نہ جاؤ. ایسے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ مثال دیتا ہوں اس کی. مثلا آئمہ کے دور میں قیاس فقہی رواج پیدا کر گیا، آئمہ کی متعدد روایات صادر ہوئیں کہ قیاس باطل ہے، لا یقاس بالدین مثلا، یہ اس قسم کی تعبیریں آئی ہوئی ہیں کہ اصلا قیاس دین کے اندر جائز نہیں ہے، جو قیاس کرے گا وہ اصلا دین کو تخریب کر رہا ہے. متعدد روایات موجود ہیں. آئمہ کے دور میں یہ مسئلہ اٹھا کہ آیا کلام الہی مخلوق ہے یا قدیم ہے، متعدد روایات آپ کو ملیں گی جہاں پر امام نے موقف اختیار کیا ہے اپنا، یا اس فتنے سے روکا ہے کہ تم اس فتنے میں نہ پڑو، یا کیا ہے اپنا موقف واضح کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے یا قدیم ہے. متعدد روایات موجود ہیں، جبر و اختیار کا مسئلہ ہے، متعدد آئمہ کی روایات موجود ہیں. یعنی جہاں بھی آئمہ نے احساس کیا کہ یہاں دین کی تخریب ہو جائے گی اگر بیان نہ کیا گیا، وہاں آئمہ نے متعدد روایات صادر کی. تو اگر فلسفہ اتنا ہی خطرناک تھا دین کے لیے تو کیوں ہمارے پاس آئمہ سے روایات نقل نہیں ہوئی؟ حالانکہ جب فلسفہ ترجمہ ہوا تو اس وقت امام رضا علیہ السلام کا دور تھا، ان کے بعد چار آئمہ آئے ہیں، ایک امام سے بھی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے. جو روایتیں موجود ہیں ان کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے کہ اصلاً 11ویں ہجری کے اندر جا کر یہ روایات ظہور پیدا کر رہی ہیں، اور جن کتابوں میں نقل ہوئی ہیں وہ اصلاً کتابیں کیا ہیں؟ مشکوک ہیں، سند تام نہیں ہے ان کی. اگر اتنا ہی فلسفہ جو ہے وہ خطرناک تھا تو متعدد روایات آئمہ کی طرف سے کیوں صادر نہیں ہوئی؟ جس طریقے سے قیاس کے بارے میں صادر ہوئی ہیں، جس طریقے سے کیا نام ہے اس کا خلق قرآن کے بارے میں روایت ہے، اس قسم کے مسائل کے بارے میں ہوئی ہیں، پر روایات کا متعدد طور پر وارد نہ ہونا اس بات پر دلیل کرتا ہے کہ فلسفہ مخالف و ضد دین اتنا خطرناک نہیں تھا. وہ ثانیاً آئمہ کے اصحاب بعض اصحاب کے کارنامے میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے فلسفے میں کتابیں لکھی ہیں. مثلا ہشام ابن حکم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان کے کتابیں بعض فلسفے کے اندر موجود ہیں. اگر جابر بن حیان کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے جو کہ بعض تاریخ کے اندر ذکر ہوا ہے، اس کے کارنامے کے اندر جو ہے وہ فلسفے کی بعض کتابیں موجود ہیں، اور اس قسم کی بعض آپ صحابی کے حالات کو اگر مطالعہ کریں تو یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے اس کے اندر آگے. بس یہ کہنا کہ یہ کیا نام ہے تخریب دین کے لیے کیا گیا تھا فلسفے کو، تو کیوں آئمہ نے موقف اختیار نہیں کیا؟ وثانیاً آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ خلفاء نے جو ترجمہ فلسفے کا کروایا وہ آئمہ سے دور کرنے کے لیے کیا تھا؟ ایک شاہد آپ روایت و تاریخ سے لے کر آ جائیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے. آج تک ایک شاہد ذکر نہیں کیا گیا، فقر ادعا کی حد تک رہا ہے، اور سب سے پہلے جس نے اس کا ادعا کیا میرا خیال میں وہ علامہ مجلسی ہیں بحار الانوار کے اندر. بلکہ اس کے مقابل میں اتفاقاً کیا ہوتا ہے کہ یہ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی یہ رہی ہے روش کہ اگر کوئی علمی مواد ملتا تھا تو وہ اپنی بادشاہت کو چمکانے کے لیے، اپنی بادشاہت کے اندر کیا ہے اچھائی لانے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، علمی کاموں کو رونق دیتے تھے، خصوصاً وہ بادشاہ کے جو علم دوست ہوا کرتے تھے. یہ تاریخ گواہ، اس کے اوپر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں بادشاہوں کی کہ وہ یہ کام کیا کرتے تھے. بس جس طریقے سے آپ یہ احتمال دے رہے ہیں کہ وہ اہل بیت سے دور کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے مقابلے میں احتمال کیا ہے کہ بادشاہ نے اس وقت کے مامون نے، مامون علم دوست انسان تھا سب مانتے ہیں اس کو، مامون کی علم دوستی نے اس کو مجبور کیا کہ وہ فلسفہ یونان کا ترجمہ کروائے جا کر. بات واضح ہے؟ بس یہ والی دلیل بھی تام نہیں ہے. اور بھی مطالب اس کے اندر موجود تھے، اتفاقاً جو ہے وہ جو مطلب میں ختم کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا، انشاءاللہ مطلب تھوڑا رہ گیا ہے، اگلے درس میں اس کو بیان کر کے ہم اپنی اصل باز کی طرف آ جائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.